الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تقريبا ایک مہینے کے وقفے کے بعد درس کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، اور درس میں اب جو وقفے آ رہے ہیں باقاعدگی سے شرکت کرنے والے بھی اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ میری کون سی مجبوریاں ہیں. درس مجموعی اعتبار سے 508 نمبر کا درس ہے، اور موجودہ سال کا درس نمبر 14. آج کے درس کے بعد 15 شعبان تک 3 تقاریر اور ہو سکیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال 17 درس ہوں گے. میری کوشش یہ ہوگی کہ 15 شعبان کے بعد کم سے کم ایک درس اور ہو جائے، تو زیادہ سے زیادہ 18 درس. ایک وہ زمانہ تھا کہ جب سال کے 52 ہفتوں میں سے 46 اور 47 ہفتے درس ہوا کرتے تھے، اور اب گھٹتے گھٹتے کم ہوتے ہوتے یہ سلسلہ 17 یا 18 درس تک محدود رہ گیا ہے. یعنی ایک تہائی سال میں، ایک تہائی ہم گفتگو کر پاتے ہیں. بہرحال یہ بھی اس درس ہی کی برکت ہے کہ وہ ساری مصروفیات بڑھتی چلی گئی، لیکن یہ ساری گفتگو کا مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ جب اتنے کم درس ہمارے پاس سال میں رہ جاتے ہیں تو بہت سے موضوعات خواہش کے باوجود بیان نہیں ہو پاتے ہیں. ایک شکایت تو کچھ لوگوں کو کافی عرصے سے پیدا ہو چکی ہے کہ یہ درس بہت زیادہ خشک ہوتا چلا جا رہا ہے مسائل فقہ کے بیان کی وجہ سے. ایک وہ دور تھا کہ اگر آدھا گھنٹہ مسئلے بیان ہوتے تھے تو آدھا گھنٹہ کسی عنوان پہ کوئی تقریر ہو جاتی تھی، لیکن ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ دور تھا جب 52 ہفتوں میں سے ہم 46 یا 47 ہفتے تقریر کر سکتے تھے، لیکن اب سال کے 52 ہفتوں میں بمشکل تمام 17 یا 18 تقاریر باقی بچتی. یہی خیال کرتے ہوئے کہ اہم ترین ذمہ داری مسائل فقہ کو سیکھنا اور سمجھنا ہے. حکم خدا ہی کا دوسرا نام مسائل فقہ. تو جب ایک انسان عام حالات میں ہو اس وقت اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ایک انسان مصیبت و پریشانی کے عالم میں ہو تو اس وقت اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے. آپ 40 دن کے لیے کسی شہر میں جائیں اور 4 دن کے لیے کسی شہر میں جائیں، یقیناً آپ کے انداز میں فرق آ جائے گا. 4 دن کا وزٹ کریں گے تو صرف انتہائی اہم رشتے دار اور انتہائی اہم مقامات تک آپ جا پائیں گے، اور 40 دن اگر آپ رہیں تو ہو سکتا ہے کہ آغاز آپ غیر اہم رشتے داروں سے کریں گے پوچھتے ہوئے کہ بہت وقت ہے ہر ایک سے مل دیں گے. یہ میں نے صرف اس لیے تھوڑی سی تقریب بیان کی کہ وہ جو ایک شکایت ہے کہ درد توازن قائم نہیں کر پا رہا، تو اس کی وجہ یہ، اور خصوصاً موجودہ سال جو شروع ہی ہوا نئے مرضے کی تکلیف کے مسئلے سے، تو اس وقت کو اور زیادہ ضروری تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسائل کی جانب توجہ دیں. اور دیکھیے اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقی موضوعات کو چھوڑیے، جو خود بھی میری خواہش تھی کہ کم از کم اس مرحوم مرضے کے حالات زندگی کو بیان ہو جائیں جس کی تقلید کے سائل ہم میں سے اکثر نے بالغ ہونے سے لے کے آج تک کے اعمال انجام دیے. لیکن وہ پورا سال تقریباً ختم ہو گیا. آج کی تقریب کے بعد بمشکل تمام 3 یا 4 تقاریب باقی بچیں گی اور مسائل کا وہ پہاڑ ابھی تک اپنی جگہ ہے اور مرحوم مرجے کا ذکر بھی نہیں ہو پا رہا ہے. جزوی باتیں اپنی جگہ, لیکن جو ایک طریقہ کار سوچا گیا تھا کہ 2 یا 3 مکمل تقاریب ابتدائی زندگی سے لے کے وفات تک کے حالات پر, تو اس سے آپ میری اس مجبوری کا اندازہ کریں اور اس شکایت کا جواب آپ خود ہی لے لیں کہ کیا وجہ ہے, کیا مجبوری ہے جس کی بنا پر ہمیں مسائل کو زیادہ وقت دینا پڑ رہا ہے. ہاں, یہ ضرور میں نے عرض کیا کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ اب تفصیلی حالات آیت اللہ خوئی کے بیان نہیں ہو سکتے ہیں, دوران مسائل جہاں موقع ملتا جاتا ہو کوئی نہ کوئی آغاز کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو یا ان کے کارناموں کا کوئی نہ کوئی حصہ بیان ہو جاتا. ویسے اب ارادہ یہی کہ جب رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں درس دوبارہ شروع ہوگا اور حج اور رمضان کے بیچ میں بمشکل تمام 4 درس ملتے تو وہ کسی مستقل موضوع کے لیے بیکار ہوتے, تو انشاءاللہ اس وقت ہی آغاز خل کا تذکرہ ہو جائے. فی الحال یہ خیال کرتے ہوئے کہ مسائل زیادہ اہم, ہم آج کی گفتگو کے بعد شاید اس موضوع پہ بات شروع کر دیں کہ مشہور اور اب تک بیان شدہ مسائل میں آغاز الپائیدانی کا دیگر مراجع سے کیا اختلاف رہا. دیگر مراجع سے ہماری مراد وہ 2 مرضے ہیں جن کے فتوے اس درس کی اساس اور بنیاد بنے رہے تقریباً 500 ہفتوں تک, امام خمینی اور آغائے خمینی. خیر, اس تحریر اور اس شکوے کے جواب کے بعد آئیے گفتگو کا سلسلہ وہاں سے آگے بڑھا لیں جہاں 1 ماہ پہلے یہ سلسلہ کٹا تھا, اور اس مقام پر اگر کے لیے تو میں بتا چکا ہوں کہ فی الحال تقریر کرنے کی گنجائش نہیں, لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کی یاد دہانی کرانا پڑتی. اور بعض مومنین کرام جو یہاں کے درس میں بھی آتے ہیں اور کلیہ بازار کے درس میں بھی, ہمارے لیے ایک مسئلہ تو پیدا کرتے ہو کہ ان تاریخوں میں جو ہفتے کی اہم تاریخیں ہیں جس کی مناسبت سے کچھ باتیں یاد دلانا پڑتی, وہاں ذکر ہو جائے تو یہاں اس کو کیسے دہرایا جائے. لیکن چلے ایک مرتبہ صرف یاد دہانی کے طور پر پرسوں رات کے درس میں جو باتیں بیان ہو چکی تھوڑی سی ان کی تکرار ہو جائے اور پھر اسی کے حوالے سے مسائل فقہ کا بیان شروع ہو. اور وہ بات یہ ہے کہ شیطان ان تمام مواقعوں کی تلاش میں رہتا جہاں وہ مومن اپنے اس شکست کا انتقام دے جو ایمان قبول کر پہلی شکست مومن نے شیطان کو دے دی, اور پھر اگر ایسا مومن کہ 2 مرتبہ شیطان کو شکست دے چکا تو شیطان کو بھی اس سے دوہرا انتقام لینا. پہلی شکست ایمان کا مطلب شیطان کا پہلا حملہ ہر انسان کے ایمان پہ ہوتا, اس سے جو لوگ گزر کے آ گئے اب شیطان کی دوسری کوشش ہوتی کہ ایمان کو نامکمل اور ناقص بنا دیا جائے, یعنی ایمان ہو عمل کے بغیر. بعض مومنین کرام یہاں سے پہلے محاذ پہ شیطان کو شکست دینے کے بعد یہاں پہ شیطان سے شکست کھا جاتے ہیں. ہمارے اور آپ کے سامنے اس کی بے شمار مثالیں. ایمان کے بعد ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتے, لیکن ایسی بھی ایک تعداد ہے طالبان ایمان کی جو اس دوسرے محاذ پر بھی شیطان کو شکست دے دیتی, اور اس حقیقت کو وہ جانتے کہ جب ہم نے اس چیز کو اپنے دل میں رکھا بغیر عقیدہ تو یہ تو اس بیج کی طرح کہ جس سے یقیناً فصل پیدا ہوگی اگر تمام شرائط پوری کر دی گئی. اصول دین کا مسئلہ یہ کہ واقعاً اگر اصول دین وہ جڑے مستحکم تو فروع تو خود بخود نکل کے آئیں گے. وہ انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہوگا اس کو روکنا. اعمال نیکی اور تقویٰ وہ خود بخود مومن سے ظاہر ہوگا اگر واقعاً اس کا دل اصول دین اور ایمان سے بھرا ہوا چنانچہ عمل کی جانب متوجہ ہوتے ہیں. یہ گویا شیطان کی دوسری فکر اس نے چھوڑ کر چوٹ کھائی. اب وہ جوش سے انتقام سے بھر جاتا لیکن کیا کر ان صاحبان ایمان اب وہ دوہرا انتقام لینے کی خاطر پوری کوشش کر کسی ایسی غلطی میں مبتلا کر دیتا کہ جہاں پر ان کا ایمان بھی ان کے کام نہ آئے ان کا عمل بھی ان کے کام نہ آئے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی کہ جس سے شیطان جتنی زیادہ شکست کھاتا اتنا ہی بڑا اس کو نقصان پہنچانا چاہتا. چنانچہ ہو سکتا کہ ایک ایسے شخص سے کہ جو شیطان کو ایک مرتبہ بھی شکست نہیں دے پایا شیطان ایسا گناہ کروائے جس کی سزا کم. یہ انتہائی اہم دین کا مسئلہ لیکن اس لیے میں بیان کر رہا ہوں وقت نہیں اشارہ ہو جائے سوچنے والوں کے لیے کہ ایک سوال آج کل یہ ذہن میں آتا. میں ان مسلمانوں اور ایسے مومنین کا دفاع نہیں کر رہا ہوں لیکن اس لیے وجہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا وجہ کہ جو کافر قومیں ہیں جو مشرک قومیں ہیں جو بے دین قومیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نیکیوں کا رواج بہت زیادہ امانت کا خیانت کم ہوگا دھوکہ اور فریب کم ہوگا حقوق و ناز کا کچھ احترام ہوگا. صومالیہ میں بھی اگر کوئی آدمی صحت سے مر رہا تو وہ اپنے عیش و آرام میں سے اس کے لیے وقت اور پیسہ دونوں نکالیں گے. اگر سب کے لیے تو یہ بات صحیح نہیں اس میں 90% وہ کہ جن کی نیکیوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا مقصد پوشیدہ جو ہمیں سالوں کے بعد جا کے پتا چلتا. لیکن پھر بھی ایک سوال آتا جو غیر مسلم ہندو مشرق کافر اسپتال بناتے تعلیمی ادارے قائم کرتے ویلفیئر کے آرگنائزیشن قائم کرتے دنیا میں جہاں کہیں مصیبت اور پریشانی ہو وہ دوڑ کے پہنچ جاتے ہیں اور اس کے مقابلے عام مسلمان ہمیں پیچھے نظر آتے اور پھر عام مسلمانوں میں ہم دیکھتے کہ ہماری قوم کے مقابلے میں زیادہ جذبہ ان کے انجمنیں چل رہی ان کے ادارے قائم ہیں جس کا مقصد غریبوں کی مدد ہے عام لوگوں کی فلاح اور بہبود ہے. یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جا رہا بیماروں کا علاج کرایا جا رہا. ایک مرتبہ بعض لوگ اس کی وجہ سے مختلف قسم کے شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کافر سب سے آگے نظر آ رہے اور صاحبان ایمان سب سے پیچھے نظر آ رہے. یہاں سب کے مسلمانوں میں بھی دوسرے گروہ ہمیں اپنے آپ کے آگے نظر آ رہے. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو صاحبان ایمان کا طریقہ کار ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جس سے شیطان نے شکست نہیں کھائی جس کا شیطان سے کوئی انتقام کا مسئلہ نہیں جس کے پیچھے شیطان نہیں لگا وہ ان کو وہ ساری نیکیاں کرنے دے گا کیونکہ اسے پتا کہ ایمان کے مسئلے پر توحید کے مسئلے پر حق اور باطل کے مسئلے پر شروع ہی میں نے انہیں اتنا گمراہ کر دیا اب وہ جو بھی کرتے رہے انہیں اس کا فائدہ کیا ملے گا ان کی کون سی نیکی قبول ہونے جا رہی. اب چاہیے کہ دینداری کے وہ کام جس کا تعلق حقوق الناس سے اسپتال کھول دینا ریڈ کراس بنا دینا اور اس قسم کے دوسرے ادارے ان نماز تقبل اللہ من المتقین کا قرآن اعلان یہ بتا رہا کہ نیک عمل قبول صرف صاحبان تقویٰ کا ہوگا یہ سارے عمل قبول نہیں. البتہ قبول کسے کہتے ہیں قبول کہتے ہیں وہ عمل جس کا فائدہ میدان قیامت یا اس کے بعد ملے اور عدم قبول کہتے ہیں کہ وہ عمل جس کا فائدہ قیامت میں نہ ملے. عدم قبول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیکار صفر نہیں اس کا فائدہ دنیا میں ملے گا قبر میں ملے گا اب ضرور کے موقع پہ ملے گا اشار کے موقع پہ ملے گا مگر قبول کا مطلب ہے قیامت اور قیامت کے بعد والا فائدہ جو پرمننٹ فائدہ اور اس کے پہلے کے فائدے سب تھری فائدے عارضی فائدہ اور مستقل فائدہ ہے. اب جن سے شیطان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوا جن سے شیطان نے کوئی شکست ہی نہیں کھائی جن سے شیطان کو کوئی انتقام ہی نہیں لینا ان کو ان کے حال سے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد آئیے بولو جو ایک مرحلے پر شیطان کو شکست دے چکے ان کے پیچھے شیطان پڑے گا لیکن کم پڑے گا اس لیے کہ اسے فقط ایک انتقام دینا. انہوں نے کلمہ اسلام کیوں پڑھا انہوں نے توحید پروردگار اور رسالت رسول کو کیوں مانا اور اس کے بعد آئیے وہ لوگ کہ جن سے شیطان نے دوہری شکست کھائی اسلام کے محاذ پر بھی اور ایمان کے محاذ پر، اور اس کے بعد آئیے وہ لوگ جن سے شیطان نے تین شکست کے کھائی، یہ سلسلہ فرقہ چلا جاتا. اور یہی وجہ کہ پہلے گروہ جو عقیدے ہی کے مسئلے سے شیطان کے آگے ہتھیار ڈال چکے، شیطان کو کوئی بڑا گناہ نہیں کروانا، لیکن آخری گروہ شیطان کو اتنا بڑا گناہ کروانا کہ وہ تین تین شکستوں کا نقصان، تین تین شکستوں کا انتقام، تین تین شکستوں کا بدلہ لے سکے. اور یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا، صاحبان ایمان میں عمل کے محاذ والے، اور پھر عمل کے ساتھ جو علم والے بھی ہیں، بہت ہی گھونڈی معروف اور شاید مجلس کے مزاج سے ہٹ کر بات ہو لیکن درس میں یہ بات بیان ہو سکتی کہ بعض لوگوں کو ایک شکوہ اور شکایت کہ علماء کرام کے پاس ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے دوری نظر آتی لیکن بعض بڑے بڑے گناہ نظر آتے کہ ہم جیسے عام اور گناہگار بھی وہ اس قسم کے گناہ انجام نہیں دے سکتے. تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت کسی کے گناہ کا ڈیفینس یا دفاع نہیں کر رہا، لیکن ایک وجہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس سے شیطان نے جتنی بڑی شکست، زخم اور نقصان اٹھایا اتنا ہی وہ اس کے پیچھے لگتا چلا جائے گا. اور یہی وجہ کہ ایک عام مسلمان یا ایک عام کافر سے شیطان جب گناہ کروائے گا تو شراب خانے میں کروائے گا، ایک عام انسان سے شیطان اگر گناہ کروائے گا تو جوئے خانے میں کروائے گا، ایک عام انسان سے اگر شیطان گناہ کروائے گا تو بازار میں اس گناہ کو انجام دلوائے گا. لیکن مومن شیطان اور باعمل مومن، سمجھدار مومن، تقوی کے راستے پہ آیا ہوا مومن، اس سے شیطان شراب خانے والا گناہ نہیں کروائے گا بلکہ اس سے شیطان مسجد والا گناہ کروائے گا، اس سے شیطان جوئے خانے والا گناہ نہیں کروائے گا، اس سے شیطان امام باڑے والا گناہ کروائے گا. اس لیے کہ شیطان کو بھی معلوم، جو ہم میں سے اکثر کے ذہن میں خیال ہے لیکن بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا کہ شراب خانے کا گناہ کم ہے، مسجد کا گناہ بڑا، جوئے خانے کا گناہ کم، اور وہی عمل اگر امام باڑے میں انجام دیا جائے تو وہ گناہ بڑا. جس کے لیے میں ایک مثال بھی دے رہا تھا، آیت اللہ خمینی کی تحریر الوسیلہ میں تو فتوے کے جملے میں یہ لفظ آ گیا، ویسے سارے مراجع اس لفظ کو مانتے کہ الغنا حرام ہو، گانا حرام ہو، اور اسماع ہو و استماع ہو و تکسب ہو حرام ہو، گانا گانا بھی حرام، گانے کو کسی کو سنانا بھی حرام، گانے کو سننا بھی حرام، گانے کا تکسب اور اس کو پروفیشن بنانا بھی حرام. یہ ساری بات یہاں تک کا جملہ تو تقریباً آپ کو ہر کتاب میں ملے گا. پھر اگلا جملہ اور کہ گانا جس طرح عام حالت میں حرام، اسی طرح قرآن، اذان اور رسا یعنی نوحے اور مرثیے میں بھی حرام. یہ جملہ بھی آپ کو سب جگہ ملے. اس کے بعد وہ جملہ ہے جو ہر مرضی مانتا، لیکن چونکہ اس وقت کی جو مشہور فقہی کتابیں ان میں امام خمینی کی کتاب میں بالکل واضح، اس لیے ریفرنس اس کا دے رہا ہوں. پھر فرماتے کہ گانا جو ہر حالت میں حرام، قرآن میں بھی حرام، رسا یعنی نوحے اور مرثیے میں بھی حرام، اذان میں بھی حرام، بلکہ ان کے اندر گناہ کا عذاب ڈبل ہو جاتا، دوگنا ہو جاتا، دوہرا ہو جاتا ہے عذاب. اور بس یہ مسئلہ تو مکمل ہو گئے. وجہ ہر ایک کو معلوم، ہر ایک کے ذہن میں کہ اگر دیکھیے یوں سرسری طور سے بات کی جائے تو ایک آدمی یہ سمجھے گا کہ ٹیلی ویژن پر خاص جو میوزیکل پروگرام آ رہا وہ محفل سماع یا مختلف قسم کے عنوانات ہوتے، محفل موسیقی یا شب موسیقی یا شب حض، عام تصور یہی ہو کہ اس میں جو گانے گائے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا گناہ. ایک ہندوستانی فلم کے درمیان جہاں گانا آ رہا، ایک عام تصور یہی ہوگا کہ یہ زیادہ بڑا گناہ. اس کے مقابلے اگر اسی گلوکار آ کے کوئی نوحہ یا مرثیہ کر دیا تو ساری قوم نے اسے قبولیت اور عقیدت کے ساتھ دیکھا اور اس مرثیے کو اور اس نوحے کو مسلسل سنا. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ شبہ موضوعیہ میں اس کی اجازت ہو، لیکن ایک عام چیز میں بات کر رہا ہوں. اب یہاں پر آنے کے بعد گانے کی حد، وہ پیور گانے کا پروگرام جو ٹیلی ویژن پر آیا، وہ ہندوستانی فلم کے اندر جو خاص گانا آیا اسے زیادہ ترانگیت کے ساتھ لوگوں نے سنا، قرآن اذان یا نوحے میں اگر گانا آ گیا تو یا تو بہت سے لوگ اس گانے متوجہ ہی نہیں ہوئے، یا اگر متوجہ ہوئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہاں یہ ہے تو غلط ہے تو برا، مگر وہ احساس نہیں ہوا ان کو
جو شریعت بتانا چاہ رہی کہ یہ ڈبل گناہ. یعنی اگر میں اس جملے کا یہ نتیجہ آپ نہ نکالیں کہ میں گناہ کا شوق دلوا رہا ہوں, تو یہ کہا جا سکتا کہ فلم کا گانا اگر کسی نے سن لیا تو وہ پھر کسی حد تک قابل قبول اس گانے کے مقابلے میں جو قرآن اور روحے کے اندر گایا جا رہا. جس کا مطلب, اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہلے قسم کے گانے کو جائز سمجھا جا رہا, لیکن وہ جو اصول ہے اسلام کا اسی کو ذہن میں رکھیے تو آج کی تقریر واضح ہوگی کہ جہاں پر کوئی مقدس اور محترم چیز داخل ہو جاتی تو وہاں انسان کی دوہری ذمہ داری ہو جاتی, ایک گناہ سے بچنا اور دوسرا اس چیز کی عزت اور احترام کو بچانا. ہندوستانی فلم میں اگر کسی نے گانا گایا تو اس فلم کا اپنا کوئی تقدس اور احترام نہیں, اسے 1000 ملا کہ یہ گانا تم نے کیوں گایا, مگر قرآن خود ایک احترام رکھتا, اذان خود ایک احترام رکھتی, نوحہ اور مرثیہ خود ایک احترام رکھتے, تو اب اگر اس نے گانا گایا تو فقط یہ گانا نہ ہوا بلکہ در حقیقت 1000 گانے کا آیا, 1000 توہین قرآن کا آیا, 1000 توہین اذان کی ملی, 1000 توہین عزاداری اور توہین عذاب کی ملی, یہ دوہرا عذاب جمع ہو گیا اسی حدیث کی بنا پر. جو آپ نے اکثر سادات کرام کے حالات جب علماء بیان کرتے ہیں تو وہاں سنی ہوگی کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر ہماری اولاد میں کوئی نیکی کرے گا تو اسے 2 گنا اجر ملے گا, ایک نیکی کا جو ہر مسلمان کو اجر ملتا اور دوسرا اس کا کہ اس نے ہمارے اور ہمارے جد کے نام کو بچایا, ان کی عزت کو برقرار رکھا, اس کا احترام کیا, اور اگر ہماری اولاد میں کوئی گناہ کرے گا تو ڈبل سزا کا حقدار بنے گا, 1000 کو اس گناہ کی وہ ملے جو ہر مسلمان کو ملتی, اور دوسری یہ کہ یہ سزا تمہیں دوسری سزا اس لیے مل رہی کہ تمہارے گناہ سے رسول اور امام کا نام اس کی توہین ہو رہی, تمہارے حوالے سے رسول اور امام بیٹوں میں آ رہے, تو ایک گناہ کی سزا اور دوسری توہین رسالت اور توہین امامت کی سزا, یہ اصول ہر جگہ اسلام میں چلتا. لیکن آج کل کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے گانے کا کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. ہاں اگر گانے ہی کی طرح میں کسی اور نجس چیز سے مثال سمجھاؤں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے, خدا نہ خواستہ شراب کسی نے لی اور اس شراب سے مطلب جنگ اخبار کی آج جو 3-4 خبریں تھی اس کو لکھ دیے, بہرحال شراب. لیکن اگر اسی شراب کو لے کر اس نے قرآن کا ایک سورہ لکھ دیا تو ابھی بھی عام معاشرہ طرف اٹھے گا کہ شراب اور پھر شراب قرآن کی کتابوں میں استعمال ہو رہی, بالکل یہی مسئلہ اس بنا کا, یہی مسئلہ اس گانے کا جس طرح آپ اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے. اور ابھی بھی ہندوستان میں کچھ عرصے پہلے تک یہ تھا کہ اگر مسجد کے آگے باجا بچ جائے تو ایک مرتبہ فسادات شروع ہو جاتے, اس لیے کہ وہ باجا چاہے عام زندگی میں وہ لوگ ہی بجا رہے جو اس وقت مسجد کا احترام کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر رہے, لیکن مسئلہ باجے کا نہیں احترام مسجد کا. تو آپ جب ڈبل عذاب کی بات آتی, ڈبل عذاب, تو ایک کافر سے, منافق سے, بے دین سے, مشرک شیطان شراب خانے کا گناہ کروائے گا, لیکن ایک مومن سے شراب خانے کا گناہ نہیں کروائے گا, اسے پتا ہے کہ اس کی سزا کم, اس سے مسجد کے اندر والا گناہ کروائے گا, اس سے قرآن سے متعلقہ کا گناہ کروائے گا, اسے جوئے خانے میں کم لے جائے گا اور عبادتوں میں لا کر ایسا گناہ اس سے انجام دلوائے گا کہ اسے ڈبل عذاب مل رہا, ایک گناہ کا عذاب اور ایک اس عبادت کی توہین کا عذاب. اور یہی مسئلہ ہمیں ہر اس موقع پہ یاد رکھنا جب ہم کسی مقدس سفر پہ جائیں, حج عمرہ اور زیارت کا سفر, جب ہم کسی مقدس عمل کو انجام دینے کے لیے کھڑے, جب ہم کسی مقرب مقام میں داخل ہو رہے مسجد امام والا, اور جب ہم کسی مقدس اور محترم رات یا دن کو پا رہے, یہ عام دنوں کے اعمال اپنی جگہ, عام دنوں کے گناہ اپنی جگہ, شب قدر کے گناہ اپنی جگہ, عام راتوں کے گناہ اپنی جگہ, شب نیمہ شعبان کے گناہ اپنی جگہ, عام راتوں کے گناہ اپنی جگہ, شب جمعہ کے گناہ اپنی جگہ, ہر وہ چیز جو مقدس اور محترم بن کے ہمارے دلوں کو بھیجتی کہ آؤ آج کی رات اعمال انجام دے لو, چاہے باقی راتوں میں تم سوتے رہے, آج نیکیوں کو ثواب دیا گا, تو اسی وقت ذہن میں خطرے کی ایک گھنٹی یہ بھی بجنا شروع ہو جائے کہ یہ بھی یاد رکھو کہ آج کی رات کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ جتنا آج کی رات کا ثواب زیادہ. یہ اصول ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے. اس وقت میں نے یہ بات اس لیے چھیڑ دی کہ کل کا ایک ایسا دن آ رہا کہ جو 22 رجب ایک بڑی تعداد میں صاحبان ایمان کے گھروں میں نظر، نیاز، ٹکڑا، دسترخوان یا ٹونڈے سجائے جاتے ہیں اور ایمان کے حوالے سے لوگوں کو اپنے یہاں بلایا جاتا. پھر وہی بات جو میں نے سادات کرام کے بارے میں عرض کی کہ ایک ہوتا ہے ذاتی گناہ، اس میں انسان صرف ایک گناہ کرتا، اور ایک گناہ ہوتا ہے جس میں ایمان کا نام آ جاتا. اور بہت چھوٹی چیز کی دو مثالیں دے دوں، بہت چھوٹی چیز کی دو مثالیں، شادی گھروں میرج ہاؤس جو شادیاں ہوتی، ہم بھی گزرتے ہیں، آپ بھی گزرتے ہیں، دنیا بھی گزرتی، کبھی کسی اہل سنت کے بھائی کے یہاں، کبھی کسی شیعہ کے یہاں، کبھی کسی آغا خانی کے یہاں، کبھی کسی بوڑھے کے یہاں، اور ہر قسم کا طوفان بدتمیزی وہاں مزہ ہوتا. عورتیں بھی آ رہی ہیں، بے حجاب بھی ہیں، کچھ گیدرنگ بھی ہے، رخصتی کے مناظر بھی کبھی آئیں سڑک پہ نظر آ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، معاشرے کے تمام افراد دیکھتے، دیندار اور مذہبی لوگ بھی دیکھتے ہیں، لوفر اور اوباش لوگ بھی دیکھتے. لیکن تاثر صرف یہ رہتا کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بہت ہی دین کا جذبہ رکھنے والا ہو کہ بھائی پاکستان یا کراچی کے حالات کتنے بگڑ ہیں، کتنی بے حیائی اور کتنی اڑیانی اور کتنی مختلف قسم کی غلط رسومات پائی گئی، بس یہ ذہن میں تاثر آتا ہے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اسی کے مقابلے میں مثلا اس وقت آپ نکلے کہ جب وہ اسماعیلی یا آغا خانی فرقے کی عبادت کا وقت جماعت خانے میں ہو رہا یا عبادت ختم ہو رہی، غور کے غور ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اس منظر سے دیکھتے ہی بس بے اختیار ان عورتوں کی بے حجابی اور فرزگی کو دیکھا تو دل میں یہ خیال نہیں آئے کہ بھائی پاکستان کا ماحول یا کراچی کا ماحول کتنا بگڑ گیا، خاص خیال آیا کہ اس فرقے کے اندر کتنی بے حجابی اور بے پردگی، یا کہ اسی فرقے کے کسی آدمی کی شادی اگر کسی میرج ہال میں ہو اور ہم نے ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ بدتمیزی کے منظر شادی گھر میں دیکھ لی تو وہاں ہم نے صرف یہ کہا کہ عام ماحول کتنا بگڑ گیا. لیکن جب اس سے کم صرف بے پردہ عورتوں کے ہول کو جاتے اور آتے دیکھا تو ہم نے کہا کہ مطلب اسماعیل کیسے ہوتے یا آغا خانی کیسے ہوتے، جو میں ایک عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں شیعہ اور سنی کی نہیں. ایک اور مثال سن لیجیے، یہ اب تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا حالات اور کیا ماحول، لیکن سنا یہ کہ اب ہمارے کچھ نوجوانوں جتنی ان کی استطاعت اور طاقت تھی اس مسئلے سے قابو پانا چاہا، میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں اور یہ بات ہے جب میری اپنی بھی اسکول لائف تھی. اسی طرح دوسری مثال، کسی مومن یا شیعہ کے گھر میں شادی اور سڑک کے اوپر اس نے ٹینٹ لگایا یا کسی شادی گھر میں اس نے شادی کا اہتمام کیا، آنے والے گئے آئے وہاں سے گزرے، پتا بھی ہے کہ کسی شیعہ کے گھر میں شادی، لیکن جو کچھ بھی انہوں نے مناظر دیکھے ذہن میں عام معاشرے کا تصور رہا کہ کراچی میں بے پردگی بہت بڑھ گئی. لیکن ایک زمانہ تھا، خدا کرے کہ اپنا رہا ہو، لیکن تھا کہ 15 سالان کو نیٹی بیٹی کے حوالے سے پوری شیعہ پاؤں کا تذکرہ ہوتا تھا اس دن اور رات کو پورے کراچی کے اندر. لوکر اور اوباش قسم کے لوگ اس رات کا انتظار کیا کرتے، اور عام طور پر یہ تھا کہ یہ شیعہ لوگ کتنے بے حیا ہیں، کتنے بے شرم ہیں، کتنے بے غیرت، کیونکہ اتفاق اسکول کی زندگی میرا تعلق ان جماعتوں سے زیادہ رہا، کسی جماعت میں کبھی حصہ نہ لیا لیکن ان سے زیادہ رہا جو بہرحال پاکستان میں ایک نام لحاظ سے اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں. تو اچھی طریقے سے مجھے یاد کہ 14 شعبان کا دن جہاں پہلے سے باتیں شروع ہوتی تھی کہ آج رات کو کیا ہونے والا، اور 15 شعبان کے اسکولوں میں چھٹی ہوتی تھی 16 شعبان واپس اٹھانے کے بعد اپنے تجربات کے اسکول کے اور کالج کے لڑکے بیان کیا کرتے، اور اس میں بات عام کراچی کی نہیں ہوگی، پاکستان کے ماحول کی نہیں ہوتی، بات خاص ایک فرقے کی ہوتی تھی کہ جس کے حوالے سے وہ نیٹی بیٹی اور 15 شعبان مشہور و معروف تھی. تو آپ یہ ہمارے اور آپ کے روزمرہ کے مشاہدے میں، یہ ہمارا اور آپ کا اپنا تجربہ کہ ہاں ہمارا فرقہ وہی رہا، ہمارا عقیدہ وہی رہا، لیکن ہماری شادی کی تقریب میں کوئی بے حیائی کسی نے دیکھی تو وہ صرف ایک عام بات کہہ کے رہ جائے گا کہ آج کل پاکستان بہت ایڈوانس ہو گیا. لیکن اگر اس نے یہی بات کسی ایسی جگہ دیکھی جو ہمارا امام باڑہ، جو ہماری کوئی مسجد، جو ہماری عبادت کی کوئی رات یا عبادت کی کوئی جگہ، تو حملہ خالی ہم پر نہیں ہوگا کہ دیکھو شیعوں میں کچھ لوگ ایڈوانس ہو جائے، حملہ ہوگا شیعہ کی ایسی، حملہ ہوگا کہ ان کا عقیدہ ہی ایسا. یہ ایک فرق جو 1400 سال پہلے امام ہم کو یاد دلا چکے اسی حوالے سے بہت ہی مختصر. آج کی مجلس کوئی موضوع نہیں, آج کی مجلس ایک ریمائنڈر, فقط ایک تذکر, فقط کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں واضح کرنا. تو بس اتنی سی بات کہنے کے بعد میں نے ہر سال 22 رجب کی تاریخوں کے قریب اس بات کو یاد دلایا, اور اس سال کیونکہ جمعہ کا درس صرف ایک دن پہلے واقع ہو رہا کہ کل جو کچھ بھی ہونے والا وہ امام کے نام سے ہونے والا, تو ان دو چیزوں کا خیال ضرور رکھا جائے. جو میں ہر جگہ کہتے آ رہا ہوں, ایک ہماری وہ حجابی جو اب ابھی تک تو بات ہو رہی تھی تو لوگ کیا کہیں گے, لیکن ویسے اگر آپ اصل مسئلے پہ غور کریں تو امام کیا کہیں گے اور رسول وہ ماحول دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, ضرور دیکھا ہوگا. ان باتوں نے آپ مجھ سے زیادہ تجربے کہا کہ جہاں نظر و نیاز اور سکونوں کے بارے میں بھی اب مکس گیدرنگ ایک عام سی چیز بن گئی, ایک بڑا سا شامیانہ لگایا اور اس میں ساری چیزیں سجا دی گئی, مرد بھی آ رہے, عورتیں بھی آ رہی, ایک ساتھ استقام پہ بیٹھا بھی جا رہا, ہنسی مذاق بھی ہو رہا. تو ایسے لوگوں کو یہاں یہ کونے یا علم ایمان کا خیال ان کے ذہن میں ہو, اس کے ساتھ بزنس اور سوشل کانٹیکٹ کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں. لیکن ایک عام متوسط لوگ, یعنی وہ لوگ جو ہمارے درد کو سن لیا کرتے, وہ تو اس قسم کے لوگ نہیں ہوں گے, وہ تو یہاں آنے کی زحمت بھی تو گوارا کریں. لیکن ایک عام اور متوسط گھرانے میں بھی بہرحال ان رشتے داروں کی وجہ سے گناہ ہو ہی جاتا جنہیں ہم اور آپ قریبی رشتے دار سمجھتے, اور شریعت بہرحال انہیں نامحرم قرار دیتی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک ہماری خواتین میں ایک رواج تھا, بے پردہ خواتین, پردے دار کی بات نہیں, ایک رواج تھا کہ وہ عام زندگی اور مذہبی عبادات ان میں فرق کیا کرتی. اکثر یہ مشاہدے میں آیا, بس چل رہی ہے, بازار میں شاپنگ کی جا رہی, اور خاتون اپنے گھر کی طرف آ رہی ہے بے پردہ, مگر چلتے چلتے ایک دم اذان کی آواز آئی, بے اختیار ان کا ہاتھ بڑھا اور انہوں نے کم از کم سر کے بالوں پہ دوپٹہ ڈال دیا. ایک عام سا مشاہدہ جو اب کم ہوتا جا رہا اور کچھ عرصے کے بعد ناممکن ہو جائے گا. اس لیے ابھی تک کندھوں پہ دوپٹہ جو ہے جسے ڈالا جاتا, جب کچھ رہے گا ہی نہیں کہ چاہے آدمیوں کا ہاتھ بڑھے عادت سے چاہے, مگر وہ چیز کیا ہوگی جسے سر پہ ڈالا جائے. لیکن فی الحال ابھی کہیں کہیں یہ مناظر نظر آتے ہیں. کیا مطلب اس کا کہ ایک عورت چاہے اپنی تربیت کے نتیجے میں, چاہے ماحول کے نتیجے میں, چاہے خاندانی اثرات کے نتیجے میں, ایک شخص کو اپنی فطرت کے اندر داخل کر چکی کہ شاپنگ میں بے پردگی کی الگ چیز, اذان کے موقع میں بے پردگی نہیں ہونا چاہیے, دفتر یا کالج جاتے وقت بے پردہ ہونا الگ چیز, مگر نام خدا آ جائے اس وقت ایک حجاب کر لینا. یہ جو اصول تھا جس کا اس وقت بعض لوگ مذاق اڑاتے, اور میں نے اکثر تقریر میں کہا کہ غلط کہتے تھے, یہ تو مناسب بس ایک چیز اچھی ہے تو ہمیشہ عمل کر, اچھی نہیں ہے تو کبھی عمل نہ کر. یہ کیا کہ دفتر میں بے پردہ چلی گئی اور امام والے میں چادر ہو کے آ گئی. لیکن اگر یہ اصول ذہن میں رکھا جائے کہ گناہ ایک چیز اور مسجد امام باڑے اور اذان کا احترام ایک اور چیز, ایک گناہ اگر انسان کر رہا تو کم از کم دوسرے گناہ سے تو اپنے آپ کو بچائے. اب اسی اصول کی روشنی بہت سے ایسے رشتے دار کہ شریعت مراجع توہین جو کچھ بھی کہتی رہے, ایک آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس مسئلے پر ہمارے گھر میں عمل نہیں ہو سکتا, عام حالات میں بہنوئی آتا تو ساری جانتی ہے کہ چاہے حرام ہو لیکن مہاراج مجھے اس کے سامنے بے حجاب جانا پڑے گا. وہ مہاراج جو اجازت دیتے کہ عورت اگر اپنے حجاب شرعی میں ہو تو نامحرم کے سامنے جا سکتی, اس مسئلے پر بھی عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ کچھ رشتے اتنے نازک ہوتے کہ اگر یہ حجاب کر کے وہاں پہنچی عورت ایک نیا کتنا ایک نیا فساد ایک نیا تنازع خاندان میں کھڑا ہو سکتا, خصوصاً ایسے خاندان جہاں پہ سسرال کا رشتہ آ گیا. ہمارے یہاں بہت کیونکہ طلاق کے اختیار کی وجہ سے
اپنے آپ کو خاصا خود مختار سمجھتا یا اپنی توہین یا انسلٹ سمجھی جا سکتی. میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں, گھڑی کسی میرے سامنے بھی ہے, موجود ہے مجھے آنا, لیکن بہت ہی مختصر بات. اب پتا ہے کہ یہ حرام, لیکن وہ یہ تو پھر بھی کر سکتی کہ بیماری کے بہانے, گھر سے غائب ہونے کے بہانے بہنوں کے بالکل سامنے نہ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ برقع پہن کے یہ حجاب کر دیا, مجھے پتا کہ اس کے نقصانات اور زیادہ. اسی طرح بعض اوقات جیور یا جیب اور بھارت کا رشتہ, بعض اوقات شوہر کے خاندان سے دیگر بزرگ رشتے داروں کی آمد کا مسئلہ. اب مسائل میں نہیں بتا رہا ہوں ورنہ تفصیل میں جاتا کہ سسرال میں سوال شوہر کی بات کے واقف نامحرم, لیکن تفصیلات کو چھوڑیے, نہ اس مہینے میں تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اتنا وقت ہے ہمارے پاس. اب آج ایسے نازک رشتے کہ عام حالات میں پوری رکاوٹ لڑکی میں بھی معلوم, پوری رکاوٹ عورت کو بھی معلوم, کم سے کم پردے سے متعلقہ مسائل, مگر عمل نہیں کر پاتی. اور خیال یہ ہوتا کہ جب سارا سال ہفتے میں دو مرتبہ تین مرتبہ یہ رشتے دار آیا اور میں نے ہی اپنے بہنوئی کو چائے بنا کے دی, میں نے ہی اپنے دیور کو چائے بنا کے دی, تو آج بائیس ہزار کے دفتر آنکھ کھلوا کے بیٹھا اور پلیٹ لے کے میں آ دوں اور کھانے کی کوئی چیز لے کے میں آ دوں, تو کیا فرق جب سارا سال ایک چیز چل رہی. فرق وہی جو آج کی تقریر کا موضوع تھا کہ عام دنوں اگر تو وہ گناہ گناہ, لیکن بہرحال وہاں ایمان کا نام نہیں, آج ایمان کا نام آ چکا. جس طرح اذان کی آواز سن بے پردہ عورت کی جو سمجھتی ہے کہ سر کو چھپا لینا, بس اسی شوق کو ذہن میں رکھنا. اسی موضوع پر میں نے اور جگہ تقاریر کی, تو یہ آخری جملہ جو میں نے عرض کیا اس کی تفصیل میں چلا گیا, یہاں ضرورت نہیں. اور اگر یہاں بھی اس جملے کی وضاحت کی ضرورت, تو گویا پانچ سو سات ہفتوں کی محنت ڈال ہوگی, تو یہاں صرف اتنا ہی کر دینا کافی کہ بس یہی فرق کہ ٹھیک ایک عورت کو اپنی جگہ یہ آرگومنٹ اس کی اپنی یہ دلیل ہو کہ سارا سال تو یہ گناہ ہو رہا, مگر یہی فرق کہ سارا سال گناہ ہو رہا اپنے خاندان کے نام پر, اپنے تعلقات کے نام پر, اپنے رشتے داری کے نام پر, اور آج گناہ ہو رہا ایمان کے نام پر. ان دو کا فرق ذہن میں رکھتے ہوئے عام حالت میں اس کی ممکن ہو یا نہ ہو, لیکن آج اسے ممکن بنانا. اور ایک اور آخری بات, یہاں پر مجھے نہیں معلوم کہ خودی حضرات میں کیا ہوگا, البتہ سیلانیوں اب تک کی آواز چلا آ رہا فوجی حضرات کے کچھ ذرا زیادہ ہی مسئلے سیکھ گئے, یا وہ یہ خیال کرتے کہ وہ کچھ زیادہ ہی مسئلے سیکھ گئے, اس لیے میرا اندازہ یہ کہ آپ کی چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہوں. لیکن اب تک سادات کے گھرانوں اس پہ عمل ہو رہا, چاہے وہ مسائل جاننے والے ہی کیوں نہ ہو. اور وہ کیا کہ بائیس رجب ہو یا ستائیس رجب ہو یا اور کوئی نظر و نیاز کی چیز ہو, یہ کئی مسئلہ اپنی جگہ کری کہ جب تک کہ کسی چیز کی نجاست کا شرعی دوا کے ذریعے یقین نہ ہو وہ چیز بات چیز, یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے کہ چیز بات. لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم خدمت امام میں ایک طور پر بھجوا رہے ہیں, پاکیزگی کے اعلیٰ ترین معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بلکہ تین مرتبہ پانی میں ڈال کے پاک کر اگر واپس شراب جیسی نجاست بھی ہو تو وہ پاک ہو جائے گی. ایک وہ کرتے اور سورج اچاٹے کو چھوڑ دیجیے, باقی ساری نجاست تین مرتبہ برتن کو دھو لیا پاک ہو, مگر ایک اشتہار کہ شاید کہیں سے کوئی نجاست آ گئی بائیس رجب کے پونم کے کوئی برتن بالکل نئے برتن خرید کے لائے جاتے کہ سر کبھی استعمال نہ جا سکنا, ایسا برتن لائیں گے جو آج تک کسی نے استعمال ہی نہیں کیا. چاہے عام زندگی کھانے پینے کی تمام چیزیں بار بار سے آتی, مگر لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سادات کے گھرانوں کی مثال دے رہا ہوں, مگر باقی سہولت کی چیزیں خود پکانا جو بازار کی کتنے روپے اپرادی, کیا اس کی نجاست چتری اعتبار سے ثابت ثابت تو نہیں, نجاست ثابت ہوتی یا اپنی آنکھ سے دیکھی
یا کوئی شرعی گواہ آپ کی گواہی ہو. اب بازار کی چیزوں میں یہ اصول نہیں, مگر صرف ذرا ذرا شخص ہے, بے شک شریعت نے حکم نہیں دیا, لیکن ہم چاہتے کہ ایسی چیز امام کے دفتر خان پہ رکھے جو بالکل ہمارے سامنے تیار ہو, تاکہ وہ پوائنٹ 0.001% کی نجاست کا اہتمام جو ہے وہ ختم ہو جائے. چنانچہ تو کم از کم نظر کی چیزیں خواتین خود بتاتی. یہ آج کی رات اکثر تعداد گرامک آپ کو جو خواتین بھی باورچی خانے میں نظر آئی, جو سالوں پہلے باورچی خانے کو طلاق دے چکی, کہ اگر ان کا شوہر بھی مر رہا تو شاید باورچی خانے میں جا کے کوئی چیز بتانے کو تیار نہ ہو, مگر ایمان کی بات اور ایمان کے پاس جو پاور اور پاکیزہ جس یا توحفہ بھجوانا, اس کے لیے وہ خواتین خود جائیں اور کوشش کریں کہ ہر چیز ہماری نگاہوں کے سامنے ایک فیصد سے بھی کم استعمال نہ جا سکنا رہے. اب یہ دوسری بات کہ بعض لوگوں کو یہ ایسی باریکیاں نہیں مانو, لیکن مہاراج جن کو معلوم پھر بھی وہ کہتے کہ مٹھائی والے کی 30 پاک ہے, ہوٹل والے کی 30 پاک ہے, باہر کے باورچی کی 30 پاک ہے, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل اطمینان ہو جائے. نمبر 3, ایک عورت اعلیٰ ترین طہارت کی منزل پر آج جمعے کا دن, وہ پچھلے جمعہ بھی کیے ہوئے, مگر پھر جب وہ بچہ باورچی خانے میں جا کے بتانا شروع کرے, خاص طور پر الگ سے نہایا جائے, چاہے سردی کو وہ آج کو نہ جو اس وقت لوگوں کو محسوس ہو رہا سوائے میرے, کیونکہ پنکھا چلنے کے باوجود مجھے تو گرمی لگ رہی, لیکن جس وقت میں نے شروع میں ہی پنکھے کی بات کی, اس وقت جو لوگوں کا ریئیکشن تھا اس کو دیکھ کے میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید سردی اور آج کو سردی شاید بڑھ گئے. اس کے باوجود خود چاہے کتنی بھی احمد کیوں نہ ہوتا, بارہ لوگ جا کے نہائیں, یہاں تک اگر یہ نظر کی بات نہ ہوتی اور ان کا اپنا واجب غسل بھی ہوتا, شاید وہ پیمن کر کے نماز پڑھے, مگر نظر کی بات ہمیں نہانا اپنے آپ کو پاک کرنا, بلکہ نجاست ہے بولو کوئی نجاست ہے غسل پر نہیں, کوئی نجاست نہیں, اتنا وہ اپنے آپ سے پاک سمجھ رہی کہ مغرب اور عشاء کی نماز کسی حالت میں جا کے پڑھ گئی, یعنی اس سے اپنے جسم اور لباس کی طہارت کری آئی, مگر خدمت کام میں تو سب بھجوانا تو سارا کبھی شک نجاست نہ رہے. وہ نجاست جو اسلام میں معاف ان مانوں کہ اگر ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں پاک اور جا کے نماز پڑھ, بعد میں پتا چلے کہ خون لگا ماضی کی نمازیں صحیح, تو نماز بارگاہ پروردگار میں جانا وہاں فقہ کے مسائل سے فائدہ اٹھائے, مگر نگاہ جو ہم اپنی خوشی سے خدمت امام مصطفیٰ پیش کر رہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اب میں دوسرے نقطے پہ آ گیا حجاب کے بعد, تو یہ اختیار نئے برتن منگوائے جاتے ہیں, نیاز کی چیز کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا جاتا, اور اگر یہ دیکھا جائے کہ بھائی اتنا سارا بتانا ممکن نہیں, تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں اس میں بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ نکال کر دونوں چیزوں کو جمع کر لیا کہ نیاز کی جھیل پر ہے بھی اس کو اپنے ہاتھ سے بتا دیں, باقی چیزیں جو لوگوں کو دسترخوان پر بلانے کے لیے وہ پوری ہے, وہ بھاجی ہے, وہ چھولے ہیں, وہ دہی بڑے, وہ بازار سے منگوا لیں, نیاز جس چیز سے ملوائی جائے کم از کم وہ بات. اب یہ ساری طہارتیں جمع کی جاتی, مگر وہ ساری طہارتیں جمع کرنے کے بعد جو نہ اللہ مانگ رہا نہ رسول مانگ رہے ہیں نہ امام مانگ رہے ہیں, ہم اپنی عقیدت دے رہے ہیں, ہم معرفت سے دے رہے ہیں, ہم اپنی محبت سے دے رہے ہیں, اس لیے شریعت کو کوئی اعتراض نہیں, لیکن وہ اہم ترین طہارت کو بھلا دیا جاتا ہے جو خدا بھی مانگ رہا, جو رسول بھی مانگ رہے ہیں اور جو امام بھی مانگ رہے ہیں, اسے بھلا دیتے ہیں اور یہ ساری طہارت کی جمع کرتے ہیں, لیکن ان طہارتوں پر اسلام کو اعتراض نہیں, یہ تمہاری عقیدت اعتراض ہے کہ ان طہارتوں جو اللہ اور رسول نے نہیں مانگی, اپنی عقیدت کو تم خود دے رہے تو وہ طہارت جو اللہ اور رسول مانگ رہے اسے کیوں نظر انداز کر رہے. ہمارے یہاں 22 رجب یہ جو خالی اس لیے رات رات رنگ آ رہا کہ 22 رجب کے کنڈے سامنے, ورنہ سال میں کتنی ہی مرتبہ نظر انداز کا موقع آتا, مگر ان تمام مقامات پر ایک چیز لوگ بھول جاتے اور وہی دیہاتی مولوی کا مسئلہ بن گیا تھا کہ لوگ دوڑے دوڑے آئے. پرانا زمانہ ہر دیہات میں کنویں ہوتے بلکہ آشرم ہوتے, اور ان مرحلے کا زمانہ جو کنویں کی طہارت سے دور نکالنے کو لازم سمجھتے. آئے اور آپ کو سوال کیا کہ بھائی کنویں میں کنواں گر گیا یا کتا گر گیا کیسے بات کر, کتاب کھولی اور آپ کا بڑھتا لکھا نظر آ گئے. یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ستر روز نکالو تو کتے اور سور کی نجاست دور ہو جائے گی. فتوا لگا دیا جائیے ستر روز نکالیے اور پورا پاک ہو جائے گا. لوگ جائے ستر روز نکالے اور پورا پاک ہو گئے. ایک مرتبہ آپ کے کام میں ستر روز نکالی کہا کہ پورا پاک ہو چکا, استعمال کرو, پانی پینے میں لاؤ, کھانے میں لاؤ, نہانے میں لاؤ, اردو میں لاؤ. لوگوں نے کہا حضرت جو کتا یہ سور جو اپنے سورج میں پڑا ہوا ہم نے تو ساری ستر دیر نکالے. بچوں کو کتاب میں لکھا کہ کتا اگر گر جائے تو ستر دیر نکالنے سے پورا پاک ہو جاتا. تم اس کتاب لکھنے والے سے زیادہ کر رہے ہو ستر دیر نکالنا کافی, لیکن ذرابی سمجھ سے دوسرے کے پاس جب تک کہ اصل نجاست نہیں نکلے وہ سور یا کتا نہیں نکالو ستر کا ستر ہزار دیر نکالو تو کنواں تو ایسے کچھ نہیں رہے گا. لیکن اس قسم کی عمارتیں پہلے بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہو رہی. جسم پاک کون سا پاک؟ جو پہلے سے پاک اور بات ہو. بار بار جو کہ اسلام کو اس پر اعتراض نہیں ہے, اگر نیت یہ ہو کہ شریعت نے تو نہیں کہا ہم اپنی خوشی سے نہا رہے, کپڑے پاک پہلے سے پاک اور بات کرو, برتن پاک لیکن نئے برتن لیا, بازار کی چیزیں پاس لیکن آپ ساتھ میں پڑھا بہت اچھی بات, لیکن وہ اصل میں جا کر کپڑا پاس کیا, جسم پاس کیا, برتن پاس کیے, اس کو پاس نہیں. اور جو سب سے اہم ہے پیسے کو ان کو پاس کیا جاتا, وہ پیسہ کے جس سے یہ چیزیں تیار کی جا رہی, کپڑے کی نجاست, جسم کی نجاست, برتن کی نجاست ہے نہیں اور اس کو پاس رہے, اور جس کی نجاست ہے اسے کوئی سوچنے کو بھی تیار نہیں. سود کا پیسہ اور اسی سے چیزیں تیار کر کے سنت ایمان میں بھجوائی جا رہی, رشوت کا, شراب کا, جوئے کا, حرام چیزوں کا پیسہ, پیسے کی پاس اتنی کو کوئی نہیں سوچ رہا. بھائی کپڑا نبی سو جائے اس کے پاس کرنے کا طریقہ, جسم نبی سو جائے اس کے پاس کرنے کا طریقہ, لیکن اگر مال نبی سو جائے تو کیا اس کے پاس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ طریقہ ہے, طریقہ کہ اگر مال نبی سو جائے تو اسے کس طرح سے پاس کیا جائے. اور بہت ہی مختصر تھا, بس اس کے بعد یہ مسئلہ مکمل کر دینا, لیکن توجہ اسی طرح کہ اگر کنویں میں کتا گر گیا اور مر گئے تو پہلے اس سے نکالو, پھر سچا کو نکالو تو نکالنا. ہمارے یہاں یہی ہو رہا کہ جو اسے پاس کرنا ضروری نہیں انہیں تو پاس کر رہے, اور جسے پہلے پاس کرنا خدمت ایمان کا کچھ ایمان کی بارگاہ میں دیا جا رہا اس میں کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے. یہ فراڈ کا, یہ چیٹنگ کا, یہ خرچ کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے, میراث کے کسی گڑبڑ کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے. قرضہ اپنی گردن پر ہے اور ادائیگی جمع آ جائے اس کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے, اور بات سارے مال حرام جمع کر. اور بس خلاصہ یہ دو چھوٹی باتیں کہ اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ میرے پاس تو ہر سارا پیسہ حرام کا اور کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں, تو اسلام کہتا ہے پھر تو یہ ماری سزا کا دسترخوان کرو ہی نہیں. اس لیے کہ اس کو اس مثال کو اس طرح لو کہ عام زندگی تمہارے پاس پیمان بھولا تمہارے سامنے آج کے ہے امام تمہارے شہر, اور تمہارے پاس خدمت امام میں پیش کرنے کے لیے کوئی پارٹی نہیں, تو کیا تم اتنے بےچارے بےکار ہو جاؤ گے کہ جب نبی پر بندی کی کے لیے وہی لے کے خدمت امام میں پہنچ جاؤ یا خالی آج جاؤ اور کہوں گی مولا دل تو میرا بہت جا رہا لیکن میرے پاس آج خدمت میں پیش کرنے کے لیے کوئی پاک ہدیہ نہیں, بس وہی کر اگر تمہارے پاس تمہارا یہ قدر کہ میں بینک میں ملازم بے والی ملازمت کہ جو اسلام نے حرام ہے تقریر میں بار بار مسائل کی وضاحت ممکن نہیں, اگر وہ ملازمت جس کی تنخواہ اسلام نے حرام اور تم کہہ رہے کہ امام کو خدمت کرنے کو بھی نہیں چاہتا اور کچھ ہے ہی نہیں, تو بس اتنا سمجھ لو کہ نبی قریب خریف اور حرام چیز پیش کرنے سے بہتر خدمت ایمان میں خالی ہاتھ جانا, اور ہو سکتا کہ خالی ہاتھ جانے پر تو میں کئی ہزار گنا زیادہ ثواب نہیں جائے ان بھرے ہوئے آٹوں کے مقابلے میں کہ جتنے حرام اور نجس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. اور بہت ہی مختصر اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, اگر وقت ہوتا تو شاید میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہ پاتا اور پورا واقعہ سنا دیتا, لیکن بہت ہی مختصر تھی. جب کبھی آپ مسجد مقدس کی زیارت کو جائیں تو یقین وہاں آپ کو کوئی بتائے گا کہ مسجد سے قریب نیشا پور کے شہر اور نیشا پور کے شہر میں کئی زیارتیں, اس کی وجہ لوگ خاص طور پر بس یا ٹیکسی ڈرائیور لے کے نیشا پور جاتے ہیں. اسی شہر نیشا پور جہاں پہ آپ اصل قدمدار کی زیارت کر, جہاں پہ آپ ان امام سادے کی زیارت کر جنہیں اس زمانے کے حکمران نے آگ میں ڈال کے سنڈا جلا دیا اور اسی وجہ سے قیامت تک کے لیے محروم کر لیا, وہاں ذرا آگے بڑھو تو شہر نیشا پور ہی میں مین روڈ پر آپ کو شکیتا کا مزار ملے گا, شکیتا کا روضہ اور بہت ہی عالیشان عمارت, ذرا بھی کوئی آپ کو غائب کرنے والا شکیتا. شکیتا کا واقعہ 40 منٹ کا واقعہ اور اتنا وقت میرے پاس نہیں اور اس مجلس میں ہر ایک کو سنا. شکیتا کا واقعہ اور علاقہ کیا کہ جب لوگ خدمت امام ہزاروں اور سینکڑوں گرہوں گراج بھجوا رہے, خالص ویشن کے لباس خان کے خان بھجوائے جا رہے, وہاں شکیتا ایک لاکھ اس دینا اور ایک رومال کا ٹکڑا بھجوایا اور امام کو ہزاروں اور سینکڑوں گرہوں گراج میں ایک طرف رکھا, وہ ریشم کے ٹکڑے کے خان ایک طرف رکھے اور غلام کو حکم دیا کہ شکیتا کا یہ تحفہ جو اتنا بظاہر حقیر نظر آ رہا, بظاہر اتنا حقیر نظر آ رہا کہ جو لانے والا جسے کمپیوٹر کے امام پر پہنچا دینا وہ لے جا کے لیے شرما رہا, کہاں میں ہزاروں اور لاکھوں گرہم و دینار دوں اور کہاں یہ ایک ٹوٹا ہوا دینار, کہاں میں حریم حریم دینوں کو اور تین ٹکڑوں کے کھان دوں اور کہاں اس سفید راہے کے کپڑے کا بنا ہوا سیوا کا رومال مجھے شرما خدمت امام نے جو کپڑے پیش کر دیے, لیکن حد عمل بالکل الٹا, وہ ہزارے دینار ایک طرف ڈال دیے گئے, وہ سارے خاص ایک طرف پھینک دیے گئے اور امام غلام کو بلا کے کہتے کہ یہ جو ہم ٹوٹا ہوا درہم ناقص درہم پہلے زمانے کا درہم کاغذ کی کرنسی کی طرح نہیں تھا کہ اس ٹکڑے کی اہمیت نہ حکومت اعلان کرو, نہیں دینار اور درہم میں خود چاندی رکھتے ہیں, درہم خود چاندی سے بنتا ہے, لیکن یہ جو چاندی تھی یہ ناقص چاندی, یہ خبر والی چاندی چنانچہ اس درہم کی ویلو بہت کم. امام نے کہا اے میرے غلام, یہ میرے گھر کھانا پینا جس پیسے سے تیار ہوگا یہ درہم اس میں جا کے شامل کر, اس سے میں اپنی رکا میں انتظام کروں. اور غلام سے کہا کہ یہ جو سفید اور قانونی کپڑے کا چھوٹا سا رومال اسے جا کے اس کفن کا جھوٹ بنا دو جو میں نے اپنی شہادت کے لیے تیار کیا, وہ جو بہترین اعلیٰ ترین اور قیمتی طور پر انہیں ایک طرف پھینک دیا گیا اور یہ بظاہر اتنا معمولی اور حقیق کے بعد کہ لے جانے والا شرما اسے کام میں اپنے آخر سب کے لباس کا جیت بنا سامنے آ رہا کہ اگر کوئی مومن یہ کہے کہ میرے پاس اور کوئی بھیا معافی نہیں, میں اس حالت میں ہوں کہ آرام سے اپنے حصے کا گزارا کر رہا ہوں, خالی ہاتھ خدمت امام لے جاؤں اور یہ معاوضہ لے کے جاؤں, ہاں یہ خالی ہاتھ کنجوسی کی وجہ سے نا معاوضہ لے کے جاؤں کہ مولا میرا دل تو بہت سوچا رہا لیکن کیا کروں, میری یہ حیثیت ہی نہیں, ابھی تو میں نے خام بات کہی ورنہ کوکوہا یہاں پہ ایک اور مسئلہ بیان کر دی, اب یہ مسئلہ میں کسی اور مجلس میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں, اس لیے میں ابھی آ گیا, بہت چھوٹی سی گفتگو تھی, یہاں تو تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا لیکن وہاں بھی میں کوئی خلاف نہیں بیان کر پایا, اس لیے جو بہت سارے کٹھن مسئلے ہم اپنا نقصان اس لیے کر دیتے ہیں کہ پہلے ہی اعتراض کا کھلاوا لے کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, آج لوگ رہے آواز سن کے غریبی کے مسائل یاد آ رہے ہیں جن لوگوں نے اس وقت قبول کر لیے اور جو لوگ اس وقت اس پہ عمل کر چکے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک ایسی تعداد مجھے ملتی کہ جب انہیں بینکنگ کے مسائل سے یہ فرق معلوم ہوتا تب اندازہ ہو رہا کہ بجائے اعتراضات کرنے بھائی آغاز سنگھ کے مسائل کو یہی اعتراض تو تھا کہ ٹھیک آواز ہو یہ جو ہوا وہ گھما کے ناکبندی آپ نے اس سوٹ کو اس طرح سے حلال کیا گیا اس طرح سے حلال کیا آگے ساتھ ہو رہا اسی طرح یہاں بھگوان نے پتنا لکھا کہ اگر ہم مان لیں شاید توجہ مسائل سے فطرے کے مسائل میں یہ مسئلہ لکھا ہو شاید اس سے ہمارا کہ اگر ہم مان لیں کہ کسی کے پاس سب حرام پیسہ اور کوئی حلال اس کے پاس نہیں مگر وہ کوئی ایسی عبادت انجام دینا چاہتا جس میں حلال ایسا ہونا چاہتا تو دو تین اس کے طریقے بنائے گئے ایک طریقہ یہ کہ اگر کسی ایسے آدمی سے قرضہ دے جس کے پاس پورا مال نہ سن تو ایک بڑی تعداد میں آؤ یہ جملہ میں نے کیے کہا کہ لوگ غلط سے نہیں کہ آج صبح میں پورا حلال کو کسی کے پاس نہیں ملے چلے انہیں ایک تعداد کو خیال کرتے ایک بڑی تعداد میں حلال پیسہ بھی آتا اس کے قرضہ لے اس قرض کے پیسے آپ اگر حج سے جانا اس کی چلے جائیں زیارت سے جانا زیارت کو چلے جائیں بائی فجر کو پورے کرنا ہے یہ پورے کر لوں اور بعد قرض کی ادائیگی کے وقت چاہے آپ وہ پیسہ دے دیں جو آپ کے پاس اگر اس میں پھر بھی دو تین جگہ رکاوٹ ہو اگر نوٹوں کی صورت میں یہ معاملہ ہو رہا ہے تو تو صحیح اور آج کل کراچی جیسے شہر میں بھی یہی ہاں اگر اشیاء کی صورت میں یہ معاملہ ہو رہا تو شاید یہ معاملہ پھر فٹ نہ ہو جائے لیکن کیونکہ ہمارے یہاں اشیاء کی صورت میں یہ معاملہ نہیں ہو ہم اس سے نہیں کہتے کہ سو روپئے دے لو اور یہ زمین ہم سے دے لو سو روپئے دے لو اور ہماری یہ وکیل لے جاؤ گاؤں میں ہو سکتا ہے اب تک یہ چل رہا اس لیے یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے خلاصہ یہ کہ اگر انسان خود یہ کہہ رہا میرے پاس کچھ نہیں نہ خالی ہاتھ حلال کچھ نہیں حرام بھرا پڑا میں اسے اپنی تمنا پوری دو راستے ایک یہ راستہ جو فوقہ نے بتایا کہ اس سے قرضہ لے جو اپنے پاس حلال مال رکھتا ایک بات اور میں کہوں کتنا حلال کہ آپ کے گھر میں کسی کے پاس کا کتنی حلال نہیں ہو جتنا آپ قرضہ مانگ رہے اس سے زیادہ اگر اس کے پاس حلال ڈالی سے حلال پچاس لاکھ صرف پچاس ہزار حلال 49 لاکھ اور 50 ہزار حلال اور آپ کو اس سے صرف 10 ہزار چاہیے تو 50 لاکھ میں 49 لاکھ حرام رکھنے والا آپ کو قانون پر اتر دیں گے جب آپ یہ نیت کریں کہ میں بھی اسی حلال والے سے قرضہ لے رہا ہوں اور آج میں پیمنٹ کروں اور یہ حالیات اس مجبوری کی وجہ حالیات پہنچ جائے ان شاء اللہ یہ زیادہ قبول ہوگا مسئلہ لیکن دو بات نمبر ایک مسئلہ اجازت اور نمبر دو خود اصل چیز کو پا کر یہ دو نقطے اگر آپ ذہن میں رکھے تو ان شاء اللہ پھر نہ صرف یہ کہ ماری رجب کے کنوں کے حوالے کو بلکہ ہر حوالے سے آپ کا جو بڑا اعتراض ہے یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا وہ کیا اعتراض وہ اعتراض یہی جو ہے کہ ہم مستقان کرتے ہیں ہم سسرا کرتے ہیں ہم حالات مجلس کرتے ہیں نظر ریاض کرتے ہیں اور کتنا سے بھاری ہوا کرتے ہیں مگر ہمارے گھر میں برکت نہیں آ رہی ہمارے گھر میں رحمت نازل نہیں ہو رہی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی دفتر کی دعا مانگی جاتی اور پہلے زمانے یہ بھی ایک لوگ بعض اوقات مثال پیش کرتے اور یہ حقیقت تھی پہلے زمانے میں خالی نیچی کسی اور دو بتائی اور دعا مانگی تو ان کی حاجت پوری ہو آج یہاں سے باہر اتنا لمبا سوڑا دفتر خان جو اسے دیکھ کے چاہے کہ بھی دفتر خان کیا جائے اس پر خدمت نہیں مانگنے پیش کرتے حالت ماضی اور خراب ہو جاتی جو آپ کو کرتے آ رہی اگلے سال اس میں اور نقصان ہو جاتا اتنا بڑا ہی ہوتا چنانچہ سے عام طور پر اس کا ایک ہی جواب دیا جاتا وہ بھی صحیح تو اس میں خالی سوچے تو سب شامل نہیں اس میں اپنا آئندہ بھی شامل وہ خالی ایک بھی چیز کسی پہ نظر کرنے والا جس آئندہ سے محبت کے ساتھ شوبھا نہیں کرتا آج 50 ہزار ایک رکھنے کے باوجود وہ جذبہ ہمارے لیے میں نہیں ہوتا یہ جواب صحیح ہے مگر اس کا دوسرا جواب بھی اور اسی پہ آج کی وقت اللہ پھر لیے دونوں بن جاتی سب اس کو دعا یہ دعا سنائے آپ مجھے آئے ہوں گے 3 گھنٹے پہلے
یہ دعائیں تو میں لکھ جاؤں کیوں سجھا رہا ہوں, میں مولا دعا مانگنا یا اگر ٹیکنیکلی تو آ جائے میں نے سب سے دعا مانگنا سن پہلے یہ دعا مانگی جا رہی اللہ دونوں بننا میرے کوئی گنا معاف کر دے جو گلا کے راستے میں رکاوٹ بنتے, یہ قانون جو ہے اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ہمارے نظر و گلا ہماری مجالس ہماری زبان نہ وہ حکمت لا رہی نہ وہ حرکت لا رہی جس کا امام نے وعدہ بھی کیا اور اپنے بزرگوں کی زندگی میں ہم نے مشاہدہ بھی کیا کہ آسان چیزوں سے گھروں میں برکت آتی, تو جہاں ایک طرف اس عقیدے میں سب وہاں دوسری وجہ یہ اصول کہ اللہ دعا قبول کرنا چاہتا لیکن کچھ گناہ ایسے جو دعا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی, سنا ہر وہ موقع جہاں آپ کو اپنا گناہ جہاں آپ کو اپنی دعا قبول کروانا جہاں آپ کو رحمت و برکت گھر میں نازل کروانا جہاں آپ کو اللہ کی توجہ کرنی اور اس موقع پر قبول نہیں کہ جب بھی بات اسٹارٹ کرو جب بھی اپنا عمل شروع کرو پہلے استغفار کرو اور اس کے بعد عمل شروع کرو تاکہ اگر کوئی ایسا دن جو اس عمل کے راستے میں رکاوٹ ہو رہا استغفار کے لیے اس کا حاضر ہے راستہ ہو جائے اللہ اور بندے کا جو دل جو کانسر ہے وہ حال ہو جائے, اس لیے پہلے اس کو کہا اور ہماری حالت ہو جائے کہ دستیاب آنے سے پہلے اگر جنہیں